الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. تحفہ معراج آج کی نشست کا موضوع ہے. اصلاً تو معراج کے واقعے کا بیان اور اس واقعے میں جو مشاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے ان کا بیان تو آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ تعالی محترم عبدالرزاق کوڑواوی صاحب بیان کریں گے. آج اسی معراج کے واقعے کے موقع پر جو دو تحفے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا کیے گئے ان کا بیان مقصود ہے. پہلا تحفہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات, اور جو بالکل آخری آیت ہے وہ بھی امام صاحب نے تلاوت بھی کی تھی سورۃ البقرہ کی بالکل آخری آیت. تو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جو معراج کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کو عطا کی گئیں, اور دوسرا تحفہ پانچ وقت کی نماز کی فرضیت کا ہے جو معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. یہ دو تحفے ہیں جن پر آج بات ہوگی, باقی مشاہدات اور بہت سارے پہلو ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں معراج کے واقعے کے بیان کے تسلسل میں آپ کے سامنے آئیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن تو زمین پر عطا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن حکیم میں آیات کی تعداد 6236. ایک بڑی مشہور غلطی ہے معروف, اور وہ یہ ہے کہ 6666 آیتیں قرآن میں ہیں, ایسا ہے نہیں. اور اب بھی اسکول بلکہ کالجز میں بھی جب وہ قرآن کوئز کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو یہی تعداد بیان کی جاتی ہے 6666, اور بہت سی دینی کتابوں میں بھی یہی تعداد لکھی ہوئی ہے. حالانکہ قرآن کے نسخے موجود ہیں, ہم سب کے پاس سیل فون یا آئی فون ہے یا آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ ہے, ایکسل کی شیٹ میں آپ ہر سورت کا آخری جو آیت نمبر ہے وہ لکھ لیجئے اور 114 کو جمع کر لیجئے, 114 سورتیں ہیں, تو آپ کے پاس جواب خود آ جائے گا. تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ 6666 آیتیں قرآن میں نہیں ہیں, 6236 کی تعداد بنتی ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر سورت کے آخری ڈیجٹ نمبر کو یا آیت نمبر کو آپ شمار کرتے چلے جائیے. الفاتحہ میں 7 ہیں, البقرہ میں 286, آل عمران میں 200, اور آخر تک جائیں گے تو سورۃ الناس میں 6 آیتیں. تو جواب ملے گا 6236 کا انشاءاللہ. باقی مباحث اپنی جگہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. تو 6236 میں سے 6234 آیات تو زمین پر نازل ہوئی, دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ اس تحفے کی اہمیت کو سمجھیے. پورا قرآن زمین پر عطا ہوا مگر یہ دو آیتیں اوپر بلا کر تحفے کے طور پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. اسی لیے احادیث میں اس کا خاص ذکر آتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے. دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے, ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. یہ دو ایسے نور ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیے گئے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سورۃ البقرہ کی ان آخری دو آیات کی تلاوت کا معمول بنا لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اب یہ کافی ہو جانا کئی اعتبارات سے, برکت کے لیے کافی ہو جائیں, ثواب کے لیے کافی ہو جائیں, ہدایت کے لیے کافی ہو جائیں، حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں، کئی پہلو ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ رات کو جو سوتے وقت ان دو آیات کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کفایت کر جائیں گی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے سوتے وقت کے معمولات میں سورۃ آیت الکرسی بھی شامل، البقرہ کی یہ آخری دو آیتیں بھی شامل، اور بھی دیگر سورتوں کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، غالبا حضرت عمر فاروق نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہ کہ شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا، شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو آیت الکرسی اور البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کیے بغیر رات کو سو جاتا ہو. تو گویا اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو یہ نہیں کر رہا وہ عقل مند نہیں ہے ان کے نزدیک. تو حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے کہ یہ دو، شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہوگا جو سورۃ آیت الکرسی اور البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کیے بغیر رات کو سو جاتا ہو. پھر اگر آپ ان کے مضامین پر غور کریں، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اشارہ، ساری ایمانیات کا بیان اس آیت میں ہے. آخری آیتیں دو ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ کی کتاب، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آگے چل کر غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یہ آخرت کا بیان بھی ہے. تو ساری ایمانیات کا بیان ان میں داخل. اور اصل بات کیا ہے؟ ہم یہ تو دعا کرتے ہیں اللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. میت کی جو نماز جنازہ کی دعا ہے اس میں الفاظ شامل، اللہ جس کسی کو بھی آپ ہم میں سے زندہ رکھے تو اسلام کی حالت پر زندہ رکھے، اور جس کسی کو آپ ہم میں سے وفات دے تو اسے ایمان کی حالت پر وفات دے. تو گویا ان آیات کی تلاوت میں ایمان کا بیان بھی اور اس کی یاد دہانی بھی شامل. اگر اس رات بندے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید رکھی جا سکتی کہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس میں، کیا؟ جو امام صاحب نے آیت تلاوت کی تھی آخری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے. یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ البقرہ کی آیت نمبر 284، اس میں بڑا ہلا دینے والا ایک بیان ہے. البقرہ کی 284 آخری دو آیت ہیں، 285، 286، مگر 284 میں آیا بہت سخت بات ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ تو حساب لے لے گا اس کا. اللہ اکبر. اس پر اللہ کے رسول کے صحابہ لرز گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ دل میں آنے والے اختیارات پر تو، خیالات پر تو اختیار نہیں، اللہ فرما رہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو محاسبہ کر لے گا. تو اللہ نے آگے تسلی عطا فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ہر انسان کی جو وسعت ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، اسی کے مطابق اس کو ذمہ دار یا مکلف یا اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. تو یہ ایک تسلی بھی آگے آخری آیت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی دعائیں عطا فرمائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. بھول جانا تو ہم سمجھنے کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر نماز میں بھول ہو جاتی سجدہ صحف کر لیتے ہیں، روزے میں بھول ہو جاتی تو کیا کرتے؟ جیسے یاد آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے روزے کی حالت میں کھلایا پلایا، اور جیسے یاد آ گیا چھوڑ کر روزہ پورا کر لیتے. یہ بھول اس امت پر معاف ہے، ابن ماجہ کی حدیث بھی. اخطأنا خطا کیا ہے؟ بلا ارادہ کوئی شے ہو گئی یا چوک ہو گئی، انسان کچھ کرنے جا رہا تو کچھ اور ہو گیا. تو اس چوک کو بھی اللہ تعالیٰ نے، خطا کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول کو یعنی نسیان کو اور خطا کو معاف فرما دیا ہے. ایک اور بات کا بھی تذکر ہے، تفصیل کا موقع نہیں. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا اگر ہم بھول جائیں ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا کہ جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. اللہ نے اس امت پر بڑی آسانیاں فرمائی. پچھلے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کپڑے پر گندگی لگ جائے تو کپڑا وہ حصہ کاٹ کے پھینک دو، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کی اجازت نہیں تھی، تلاش کرو پھر جا کے وضو ہو گیا طہارت ہوگی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ رات کسی نے گناہ کیا، صبح اس کے گھر کے دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے. کبھی یہ ہوا کہ مخصوص عبادت گاہ میں ہی بندگی کا عمل کر سکتے ہو، جیسے کہ نماز. ہماری سمت کے لیے ساری زمین کو
سجدہ گاہ بنا دیا گیا. ہائی وے پہ جا رہے ہیں, گاڑی کھڑی کریں, قبلہ رخ ہو کے نماز ادا کر لیں. اس امت کو تیمم کی اجازت دے دی گئی وغیرہ وغیرہ. مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا. قربانی کے جانور میں سے گوشت تم کھا سکتے ہو, کھلا سکتے ہو, یہ بھی حلال کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے کہ جو ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالا گیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے بندہ. اللہ ایسا معاملہ نہ کیجیے گا کسی ذمہ داری کا کہ جس کو سہارنے کی, اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. یہ عاجزی پر مبنی دعا یا التجا ہے جو رب کائنات نے خود بندے کو سکھا دی. اور سنیے, واف عنا وغفر لنا ورحمنا, اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں بخش دیجئے, ہم پر رحم فرما دیجئے. یہ بخشنا کیا ہوتا ہے, مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو. ہیلمٹ کیا کرتے ہیں, پورے سر کو ڈھانپ لیتے تو چوٹ نہیں لگتی, اللہ اپنے زمان میں رکھے. تو اللہ ہمارے ان گناہوں کو آپ اپنی رحمت سے ڈھانپ دیجئے تاکہ باہر سے کوئی شے ہمیں, کوئی عذاب کوئی ہمیں چھو نہ لے, ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے. یہ ہے مغفرت. یہ دعائیں ہو گئیں. اب سنیے بخاری کی حدیث. یہ عام طور پر معروف نہیں ہے لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو حدیث میں آئی. یہ جو اللہ نے تحفہ بھی دیا, یہ اللہ نے دعائیں بھی سکھائی, اور اللہ نے گارنٹی بھی دی. قد فعلت, ہر دعا پر اللہ فرماتا ہے یقیناً میں کر چکا, یقیناً میں دے چکا, یقیناً میں عطا کر چکا. جیسے سورۃ الفاتحہ کا درس کسی موقع پر ہمارے سامنے آیا ہوگا تو وہ حدیث سے قدسی جو آتی ہے, سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے. میرے بندے نے میری حمد بیان کی, میرے بندے نے میری ثنا میری تعریف بیان کی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. چوتھی آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک اور کامن ہے. اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک دعا پڑھتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ سارا دعائیہ معاملہ یہ میرے بندے کے لیے ہے, اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. جیسے سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت پر جواب, یہ مسلم کی روایت, ایسے ہی البقرہ کی آخری یہ دو آیتیں جو معراج کی شب تحفے کے طور پر عطا کی گئیں, ایک ایک دعا پر اللہ فرماتے قد فعلت, قد فعلت وقف کریں گے تو میں یہ کر چکا, میں یہ کر چکا. بندے نے مانگا اللہ ہمارا معاوضہ نہ کیجیے گا, اللہ کہتے ہیں میں کر چکا. بندے نے سوال کیا اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالی, اللہ کہتے ہیں میں کر چکا. اے اللہ ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جس کو ہم برداشت نہ کر سکے, اللہ فرماتے میں کر چکا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ فرماتے میں کر چکا. اے اللہ ہمیں بخش دے, اللہ فرماتے میں کر چکا. اے اللہ ہم پر رحم فرمائی, اللہ فرماتے کہ میں کر چکا. اللہ اکبر. یہ بخاری کی حدیث, اور اتنے یقینی الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں. سوال یہ ہے, یہ تحفہ تو مل گیا, بات بھی ہم نے سن لی, تحفہ معراج, دو تحفے ہیں جن پر آج بات کر رہے ہیں. یہ تحفہ مل بھی گیا, رات میں رسول اللہ علیہ السلام کا معمول وہ بھی سامنے آ گیا, صحابہ اکرام کے اقوال یہ بھی بات سامنے آ گئی, ان دو آیتوں کے بنیادی مضامین کا مختصراً بیان بھی آ گیا. دعائیں اللہ نے سکھائی وہاں بلا کر, اللہ اکبر, کہاں بلا کر, کہ جس مقام پر جبرائیل نے بھی عرض کی کہ اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے پر بھی جل جائیں گے, وہاں بلا کر یہ تحفہ دیا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دو نوروں میں سے ایک ایسا نور ہے جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوا. اتنا کچھ اس میں شامل, تو اب ہم یہ جائزہ لیں ہمارے معمولات میں ان دو آیتوں کا پڑھنا کتنا, یہ تلاوت کرنا فہم کے ساتھ کتنا شامل, اور ہمارے معمولات میں یہ دعائیں کتنی شامل ہیں, اور یہ دعائیں کتنی توجہ سے ہم مانگتے ہیں اور گڑگڑا کر مانگتے ہیں, یقین کر کر مانگتے ہیں, جیسے کہ حدیث میں اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوا ہے. یہ ہوا پہلا تحفہ جو معراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے عطا کیا گیا, اور خاص بات یہ تھی کہ سارا قرآن زمین پر عطا ہوا. یہ دو آیتیں اللہ نے آسمانوں پر بلا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. دوسرا تحفہ معروف ہے, دوسرا تحفہ معروف ہے, اور وہ نماز کا تحفہ ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا. گو کہ نماز ڈے ون سے, اول دن سے موجود ہے, اس کی تفصیل احادیث میں آتی ہے, پہلے ہی دن سے نماز کی فرضیت آ گئی تھی. اور ایک رائے جو مفسرین نے بیان فرمائی, علماء نے بیان فرمائی احادیث کی روشنی میں یقیناً, وہ یہ ہے کہ اولاً فجر کی دو رکعت اور عصر کی دو رکعتیں عطا کی گئیں, اور ایک نماز قیام اللیل تہجد کی, وہ فرض کے درجے میں تھی. تو شروع میں یہ تین نمازیں تھیں, فجر, عصر اور رات کا قیام قیام اللیل. معراج کی شب کتنی عطا ہوئی؟ عطا تو ہوئی 50, اور نافذ ہوئی کتنی؟ 5. تو معراج کی شب جب یہ مل گئی تو تہجد کی نماز امت کے لیے نفل کے درجے میں آ گئی, مگر مطلوب بہت زیادہ ہے, اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ڈے ون سے, پہلے دن سے نماز تو آ رہی ہے, یہی وجہ ہے کہ تہجد کے بارے میں سورۃ المزمل میں ذکر ہے اور سورۃ المزمل بالکل شروع کے دور کی وحی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے لحاف و لحاف میں لپٹ کر سونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو جائیے, مراد رات کا قیام کیجئے, تہجد کی نماز کا اہتمام فرمائیے. تو ڈے ون سے نماز تو موجود, ایک رائے فجر عصر اور قیام اللیل تہجد کی نماز, لیکن معراج کی شب میں اللہ نے پورا کر کے تحفہ عطا فرمایا. اس کی تفصیل بھی احادیث کی کتب میں آتی ہے اور بڑا خوبصورت مکالمہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. ظاہری بات ہے ہم دل کی آواز سے سنیں گے یا دل کے کانوں سے سنیں گے اور ہدایت و طلب ہدایت کی طلب و تڑپ سے سنیں گے, تو اس تحفے کے عطا کیے جانے اور اس میں تخفیف یا کمی کیے جانے کو زیادہ محسوس کر سکیں گے. باقی بہت سے ایسے ناہنجار قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جب دینی تھی پانچ تو یہ سارا معاملہ کیا کیوں اللہ نے, استغفراللہ. اب ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا بھی اپنے الفاظ کو اور اپنے وقت کو برباد کرنے کے مترادف ہے, کم سے کم اس محفل میں جہاں ہم صحیح طلب و تڑپ کے ساتھ دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. بہرحال ہوا کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی اللہ رب العالمین سے, اور وہ مقام بھی آیا کہ جبریل امین نے عرض کی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر بھی جل جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول اور اللہ کا راز و نیاز کا معاملہ کیا کچھ ہوا ہوگا, واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا, اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور درمیان میں مل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. دیکھا تو اللہ کے رسول بڑے خوش تھے, کیوں خوش تو ہونا چاہیے, رب کائنات نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور اس ملاقات میں تحفہ عطا فرمایا, بلا کر تحفہ دیا ہے. عجیب بات ہے, قرآن زمین پر دیا, قرآن زمین پر دیا, پنج وقت نماز اوپر بلا کر دی ہے, غور کیجئے. اور تلاوت قرآن اس نماز کا ایک حصہ ہے, اس میں بہت کچھ ہے, بات کریں گے انشاءاللہ ابھی. تو اللہ کے رسول کو تو خوش ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون قدر دانی کرنے والا ہوگا اللہ کی عطا اور نعمت کی. تو اللہ کے رسول بڑے خوش و خرم واپس آ رہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا, کہا پچاس نمازیں دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تمام احادیث کی معروف کتابوں میں روایت موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ نہ آپ جا کے کم کرائیے, یہ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکے گی. اور یہ ظاہری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تجربے کی بنیاد پر کہا, اور یہ تجربہ کس کا تھا, بنی اسرائیل کا, جس کو وہ دیکھ چکے تھے. بنی اسرائیل کا تجربہ تھا اور اس کو وہ دیکھ چکے تھے, اس لیے بالکل صحیح عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کرائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے بھی سر ہلایا, گویا کہ اثبات میں سر ہلا رہے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ قبول کر لیجیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ مشورہ بھی کرتے تھے, حالانکہ رسول اللہ پر تو وہی آ رہی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی, رسول اللہ علیہ السلام کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی, مگر یہاں بھی مشورہ ہو رہا ہے, جبرائیل کیا کروں, کا مان لیجئے پھر آپ جائیں گے آگے. لیکن قرآن کا بھی ایک حکم ہے, رسول اللہ علیہ السلام کو سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں, وشاورہم فی الامر, اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. تو اگر رسول اللہ نے مشورے لیے ہیں تو باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 38 میں, سورہ شورا آیت نمبر 38 میں آیا, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کے آپس کے باہمی معاملات مشوروں سے طے ہوا کرتے ہیں. اور رسول اللہ نے گھروں میں بھی گھر میں بھی مشورے کیے, صحابہ میں مشورے کیے, اب چھوٹی عمر کے نوجوان صحابہ سے بھی مشورے کیے ہیں, بیویوں سے مشورے کیے اور ان کے مشوروں پر عمل درآمد بھی کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے. بہرحال آپ تشریف لے گئے اللہ کے حضور, آپ کو لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. معروف رائے کے مطابق دس دس کی تعداد کم کی گئی ایک رائے کے مطابق, اور بالآخر پانچ رہ گئیں. ہر مرتبہ اللہ کے رسول واپس آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے محمد علیہ السلام اور کم کرائیے, اور کم کرائیے. تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام, جی شکریہ موسیٰ علیہ السلام کا, بار بار انہوں نے درخواست کی. اب سنیے گا, اب رہ گئی پانچ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کرائیے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں, موسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ میں پانچ سے کم کراؤں. اے موسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ میں پانچ سے کم کراؤں, اب تو مزید کمی کی میرے اندر کرانے کی ہمت نہیں ہے. اللہ کے رسول کو پانچ میں کمی کراتے ہوئے شرم آئی, حیا آئی, جھجک ہوئی اللہ کے سامنے مزید جانے سے. آج امت کی عظیم اکثریت کو پانچ کی پانچ ضائع کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی. کتنی بڑی ناقدری, کتنی بڑی گستاخی, کتنی بڑی با بغاوت کتنی بڑی ناشکری، کتنی بڑی معصیت اور نافرمانی. اللہ کے رسول کو پانچ سے کم کراتے ہوئے شرم آ رہی اور امت کو پانچ کی پانچ ضائع کرنے میں کوئی حیا نہیں آتی. اور سنیے میں نے کیوں یہ سخت الفاظ عرض کیے. اللہ نے اعلان کر دیا، فریضہ نافذ کر دیا ہے کتنا؟ اب پانچ. لیکن فریضہ اصلاً کتنا تھا؟ پچاس. فریضہ نافذ کر دیا اور میں نے اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی، کمی فرما دی. کیا مطلب؟ ادا کرنا پانچ، ثواب لینا پچاس کا. یہی تعبیر کی تمام شارحین حدیث نے. فریضہ میں نے نافذ کر دیا مگر تخفیف کر دی، جاؤ ادا کرنا پانچ اور ثواب لینا پچاس کا. یہ اصول قرآن میں کئی مرتبہ آیا. قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالیہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو دس گنا عطا فرمائے گا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دس گنا عطا فرمائے گا. تو گویا آج پانچ ادا کرو گے تو اللہ تمہیں پچاس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے اتنا بڑا تحفہ، اتنی عظیم راہ جو سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سنائی گئی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک وہ ذات جو اپنے بندے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا اور وہاں سے وہ عروج در عروج کا معاملہ. اور کتنا بڑا معجزہ، معجزے کا بھی معجزہ، ساری کائنات کی سیر کرا دی اور بستر گرم رہا اور کنڈی ہلتی رہی. اور یہ معجزہ در معجزہ ہے، اتنے عظیم موقع پر یہ تحفہ رب کائنات نے اس امت کے لیے عطا فرمایا. اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق دے. بیان کرنے کا ایک حاصل اور مقصد یہ بھی، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، یعنی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہمیں خدا نہ خواستہ اگر نماز کے بارے میں کہیں کوتاہی ہے تو ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے، اور اگر اللہ کا شکر ہے کہ بہتری ہے تو مزید بہتری کی کوشش کرنی ہے. یہ تو ہوا دوسرا تحفہ جو معراج کی شب عطا ہوا. اب اس نماز کے بارے میں چند باتیں میری اور آپ کی یاد دہانی کے اعتبار سے. ہم سب کو معلوم ہے نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، حدیث ہے. اور جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے ستون کو ہٹا دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. حدیث میں ہے قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی فساد یا بگاڑ ہوا تو باقی معاملات میں بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اور اللہ اکبر، جہنم میں جانے کی پہلی وجہ نماز ترک کر دینا ہے. سورہ مدثر آخری 29 پارہ آیت نمبر 42 اور 43، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں سقر بھڑکتی آگ میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے. یہ جو آج ہمارا ایک سیکولر مائنڈیڈ طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ اور مغرب سے مرعوب طبقہ کہتا ہے اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، ریلیجن از مائی پرائیویٹ افیئر، وی شوڈ بی گڈ ٹو دا پیپل، اٹ ڈز ناٹ میٹر اف آئی ڈونٹ بو ڈاؤن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نو پرابلم، اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. یہ بڑے معروف جملے ہمارے معاشرے میں، چلو چلو اللہ اپنا تو چھوڑ دے گا، نو پرابلم، دس از ناٹ اے لائسنس ٹو کل، اللہ چھوڑ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ، دس از ناٹ سو سمپل. آل دو یس، حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، وہ بھی بیان ہوا اور جب موقع آئے گا پھر بیان کریں گے، مگر کیا حقوق اللہ کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دین میں؟ ہے. اسی مقام پر سورہ مدثر پہلا جواب کیا دے رہے ہیں؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے. دوسرا جواب، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. پہلا جواب کیا آیا؟ اللہ کے حق میں کوتاہی کی. پھر دوسرا جواب، بندوں کے حق میں کوتاہی کی. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ سورہ قلم کے آخر میں آتا ہے کہ کل سبحان اللہ اکبر، اللہ تعالی حکم دے گا یدعون الی السجود فلا یستطیعون، پکارا جائے گا انہیں، سورہ قلم کے آخر میں پکارا جائے گا انہیں سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، ان میں استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ جھک جائیں، خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. وقت کانو یدعون الی السجود وہم سالمون, یہ الفاظ ہیں کہ اس سے پہلے ان کو سجدوں کی طرف بلایا گیا جبکہ وہ صحیح سالم تھے, نہیں جھکے تھے اس وقت جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تھی, جب تکبیر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. مسلمانوں ہی کے معاشرے میں تھے اذان سن سکتے تھے, کافروں کے معاشرے میں تو یہ بھی نہیں سن سکتے. پکارا جاتا تھا, بلایا جاتا تھا, وہم سالمون سلامت تھے, کان بھی سن رہے تھے, آنکھیں بھی دیکھ رہی تھیں, دل دماغ بھی زندہ تھا, جسم میں قوت و توانائی بھی موجود تھی, جانتے بوجھتے صحیح سلامت ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کی تھی. تو کل جب اللہ پکارے گا فلا یستطیعون, نہیں جھک سکیں گے. سوچئے بخاری کی روایت, بخاری کی روایت میں کیا ہے, کل وہ کہ جو دنیا میں نہ جھکا, کل وہ کہ جو دنیا میں نہ جھکا جھکنا چاہے گا بھی تو اس کی کمر کو تختے کی مانند سخت کر دیا جائے گا اور وہ جھک نہیں سکے گا قیامت کے دن. فلا یستطیعون, رب کائنات حکم دے رہا جھکو اور وہ نہیں جھک سکے گا قیامت کے دن. کون؟ جس سے دنیا میں صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. ابھی یہ ڈراوے ہی ہیں, اور یہ ڈراوے بھی قرآن میں ہیں, یہ ڈراوے بھی احادیث میں ہیں. گو کہ الحمدللہ ہم نماز کے پابند ہیں, اللہ کا احسان, مگر یاد دہانی کی ضرورت ہمیں بھی ہے, بشارتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی, مگر یہ خوف بھی تاری رہے کہ کل اللہ کے سامنے کس حالت میں ہم پیش ہو رہے ہوں گے. اس کے لیے محنت کا موقع آج یہاں آنکھ کے بند ہونے سے پہلے میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ بشارتیں بھی سن لیجئے, جس نے آج دنیا میں نماز کا اہتمام کیا کل یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی قیامت کی تاریکیوں میں, جب اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. اور نور اس کو ملے گا جس نے دنیا میں نور تلاش کیا ہوگا, ایمان کا نور اور نیک اعمال کا نور. تو آج جس نے اس دنیا میں نمازوں کا اہتمام کیا کل وہ اس کے لیے نور بنے گی, اور آج جس نے تاریکی والی نمازوں کا اہتمام کیا, فجر بھی ہے عشاء بھی ہے, اکثر حصہ مغرب کا اسی میں تاریکی میں آ جاتا ہے لیکن فجر عشاء خاص طور پر, آج جس نے تاریکیوں میں نماز کا اہتمام کیا کل قیامت کی تاریکیوں میں اللہ اسے نور اور روشنی عطا فرما دے گا. اور وہ الصراط, جسے ہم پل صراط کہتے تھے اردو میں, الصراط راستہ, دا وے, وہ جو جہنم کے اوپر سے جائے گا وہاں تاریکی تاریکی ہوگی, اور اس تاریکی میں نور اسے ملے گا جس نے آج دنیا میں ایمان اور نیک عمل کا نور تیار کیا ہوگا, جس سے آج تاریکیوں میں ادا کی جانے والی نمازوں میں اہتمام کیا ہوگا کل اللہ الصراط پر اس کو روشنی عطا فرما دے گا. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے عرض کی, بہت مشہور حدیث ہے, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ, کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور روزانہ وہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو, بچے بیٹھے میں سوئمنگ کرتا ہو جا کر, تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل باقی نہیں رہے گا. فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ پانچ وقت کی نماز کا اسی طرح اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا, معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ وضو کرتا ہے تو اس نے ہاتھ کو دھویا, حدیث میں آتا ہے اس ہاتھ سے جو گناہ ہوئے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ہاں, علماء فرماتے اس نوعیت کی احادیث سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہوا کرتی ہے, کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ شرائط کے ساتھ ضروری ہے, تاہم اللہ چاہے تو کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے, اس کی امید رکھنی ہے. لائسنس تو کل نہیں ہے کہ کر لو کبیرہ گناہ, استغفر اللہ, یہ نہیں, امید رکھنی. تو ہاتھ دھویا تو یہ ہاتھ کی گناہ معاف, دوسرا ہاتھ دھویا یہ ہاتھ کی گناہ معاف, چہرہ دھویا سبحان اللہ چہرے کی گناہ معاف. اور اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام, کل میں قیامت کے دن اپنی امتیوں کو کیسے پہچانوں گا؟ ان کے وضو کے اعضاء روشن ہو رہے ہوں گے اور ان سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. آج جو اہتمام سے وضو کا اہتمام کر رہا ہے, اہتمام کر رہا ہے وضو کا اور بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے, نماز کا بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے, نماز تو بعد میں آ رہی, جو اعضاء وضو کے جو پارٹس آف باڈی جو وضو میں ہم دھوتے ہیں یہ کل چمک رہے ہوں گے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کے رسول یعنی ہمارے رسول اس کو اچھی طرح پہچان لیں اسے کیا چاہیے؟ وضو کا اہتمام اچھی طرح اسے کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, خزاں کے موسم میں دیکھو کیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے ٹہنی ہلاؤ تو یہ جھڑ جاتے ہیں، ایسے جب تم نماز ادا کرتے ہو تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ادب، اہتمام، توجہ، کنسنٹریشن، جیسے ہم اور دنیا کے کاموں میں کرتے ہیں اس سے زیادہ نماز میں ہو، ادب، احترام، توجہ، کنسنٹریشن، فوکسڈ ہونا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کا اہتمام کیا اور دو رکعت بڑے اہتمام سے توجہ سے ادا کی تو یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور پوری دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے زیادہ بہتر یہ دو رکعتیں ہیں جو وہ اہتمام سے وضو کا اہتمام کر کے ادا کرے، اور اہتمام اور توجہ سے دو رکعت ادا کرے یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ کیسی تھی، خود دعا کی تھی، اللہ ایسی عطا فرمائی اس کے بعد کسی کو عطا نہ فرمائے، جنات پر کنٹرول دے دیا، ہوا پر کنٹرول دے دیا، اتنی بڑی بادشاہ۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت مشہور ہے، وہ فرماتے تھے یہ ساری سلطنت کے مقابلے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، بس اللہ یقین عطا فرما دے اس کا، اس ساری سلطنت کے مقابلے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چار کلمات ہم سب کو یاد ہیں، تیسرے کلمے کا حصہ بھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں ہی کلمات نماز کے مختلف پورشنز کے اندر آ جاتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، الحمدللہ بھی، اللہ اکبر بھی، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، اور التکبیر بھی، اور تحلیل لا الہ الا اللہ بھی۔ ان چار کلموں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، کہاں کہاں طلوع ہوتا ہے بھائی، برج خلیفہ پر بھی ہوتا ہوگا، برج دبئی پر بھی ہوتا ہوگا، اب ریاض میں کوئی بلڈنگ بن رہی پونے 200 منزلہ نہ جانے کتنی، اور ٹاورز بن رہے ہیں ملائیشیا کے اندر، اور وائٹ ہاؤس بھی ہوگا، اور پینٹاگون بھی ہوگا، اور بن لادن فیملی کی وہ ہیڈ کوارٹر جو 450 برانچز کو ورلڈ وائڈ کنٹرول کرتا ہے، جن کے اونرز کی رولز رائز جو ہے وہ لفٹ میں جا کر پارک ہوتی ہے شیڈ کے اندر، سورج وہاں بھی طلوع ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، ان سارے مقامات جہاں جہاں دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان سارے مقامات سے زیادہ اللہ کو چار کلمے پسند، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز میں تو کیا کچھ نہیں ہے، نماز میں تو کیا کچھ نہیں ہے، یہ چار کلمے اللہ کو اس ساری زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے زیادہ پسند ہے۔ تو دو رکعت کے بارے میں فرمایا، جس نے وضو کا صحیح طرح اہتمام کیا اور دو رکعت توجہ کے ساتھ ادا کی تو یہ دنیا اور وما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ اب آئیے اس بات کو سمجھیں کہ ظاہری بات ہے کہ نماز کی عظمت اور اہمیت کو سب سے بڑھ کر کس نے سمجھا ہوگا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو ہم اپنی بات کیوں کریں، وہاں سے پوچھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نزدیک نماز کی اہمیت کیا تھی۔ اللہ کے رسول کبھی فرماتے ہیں علیہ السلام، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آج امت یہ سوچے کہ رسول اللہ کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے، بلال اذان دو اور ہمارے لیے راحت کا اہتمام کرو، بلال اذان دو اور ہمارے لیے راحت کا، سکون کا اہتمام کرو تاکہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ رسول اللہ علیہ السلام ہمارے درمیان ہوتے اور ہم سے گفتگو ہوتی، گپ شپ بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، مگر جیسے ہی اذان کی آواز آتی تو اللہ کے رسول کا چہرہ بالکل بدل جاتا، ایسا بدل جاتا کہ شاید آپ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ ہم تو آخر، معذرت کے ساتھ، آخر وقت کا چل رہا ہوتا ہے نا، یہ ای میل بھی ذرا سینڈ تو کر دوں، میں سینڈ پہ لگا تو دوں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ والا یہ بھی ذرا ایک ڈالی تو دوں، میں میسج کیا جاتا ہے، اچھا نیٹ نہیں ہے تو میں نے وہ کنفیگریشن تو کی ہوئی ہے نا، ڈال تو دوں، جیسے ہی وائی فائی اویلیبل ہوگا ٹھک کر کے سارا چلا جائے گا، ہاں چوتھی رکعت میں پکڑ لوں گا، مسئلہ کیا ہے، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول اللہ اکبر کبھی، کیا کریں، اس وقت ان کا ہی سامنے رکھنا ہے، پھر اسوہ کو سامنے رکھ کر کچھ غریب ہونے کی کوشش کرنی. تو عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہوتے اور آپ علیہ السلام بات چیت کرتے سب کچھ ہوتا، لیکن جیسے اذان کی آواز آتی آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، گویا آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے حضور حاضری. اور سنیے، رسول اللہ نے بہت کم مواقع پر بد دعائیں دی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں بالکل نہیں دی وہ غلط ہے، بہت کم مگر دی ہیں. اور ایک ایسی بد دعا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید کسی کو نہیں دی ہوگی، اور وہ کب دی؟ جب نماز ضائع ہو گئی. غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ احزاب، خندق کھودی گئی تھی نا، ٹرنچز کھودی گئی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام مشغول ہے کیونکہ مدینہ طیبہ کی آبادی کا دفاع کرنا مقصود تھا. چار نمازیں قضا ہوئیں. اتنی ہنگامی صورتحال تھی. بہرحال اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی، سنیے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نمازیں ضائع کرا دی. آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے ٹخنوں کے نشانے لے کر پتھر مارے گئے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی، آپ کے گلے مبارک میں، گردن مبارک میں وہ چادر ڈال کر گھسیٹا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، آپ کے گھر میں ہانڈی ہوتی چولہے پر تو اس پر بکری کی بچہ دانی پھینکی جاتی، آپ گھر میں سجدے کی حالت میں ہوتے تو ظالم قسم کے مشرک پڑوسی بچہ دانی بکری کی آپ کے جسم اطہر پر پھینکتے. ان سارے مواقع پر یہ بد دعا نہیں، اپنی ذات پر جا رہا ہے نا معاملہ. لیکن جب اللہ سے تعلق میں کمی آئی، نماز قضا ہو گئی، چار نمازیں قضا ہو گئیں، تو بد دعائیں فرما رہے کہ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نمازیں ضائع کرا دی. یہ اہمیت ہے رسول اللہ علیہ السلام کے نزدیک نماز کی. اور سنیے، رسول اللہ علیہ السلام کا مستقل وظیفہ کیا تھا؟ وظیفہ ہوتا ہے نا مستقل کیا جانے والا. پانچ وقت کی تو فرض ہوئی نماز امت پر، رسول اللہ پر چھٹی کون سی فرض تھی؟ تحجد کی. اور وہ کتنی طویل ہوتی؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک تہائی رات، آدھی رات، دو تہائی رات، کبھی پوری پوری رات. قیام اللیل تحجد رسول اللہ علیہ السلام پر فرض رہی. اتنا آپ طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پیر سوج جاتے، پیروں میں ورم آ جاتے، اور صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ فرماتے، آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو بخشے بخشائے، اتنی مشقت آپ فرماتے. آپ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش نہ کروں؟ اللہ اکبر. ہماری پانچ ایک طرف اور اللہ کے رسول کی ایک تہجد والی کتنی طویل. لیکن اور غور کیجئے، کبھی اشراق کی نماز، کبھی چاشت جس کو صلاۃ الضحیٰ عربی میں کہا جائے گا، کبھی اوابین مغرب کے بعد، کبھی اور نوافل، اور پھر کبھی مختلف مواقع پر نمازیں. صلاۃ الحاجت، کوئی حاجت پیش آ گئی تو نماز، مشورہ اللہ سے استخارہ، صلاۃ الاستخارہ، استخارے کے لیے نماز. اور یہ جو آج کل ہمارے کمرشل استخارہ ہوتے، خدا رہی نہیں کرنے چاہیے استخارہ، پریشانی سے چھٹکارا، اور 0800 ڈیش فلا فلا بلا 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 بلا، اور 25 روپے پلس ٹیکس ایک کال. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کمرشلائزیشن ہے. وہ بیٹھا ہوا آن لائن، وہ کمرشلائزیشن ہے. رسول اللہ نے بتایا دو رکعت نماز پڑھو، اور رسول اللہ علیہ السلام نے دعا بھی سکھائی استخارے کی، خود کرنا چاہیے. ہاں، دعا ہم دوسروں سے بھی کرائیں، استخارہ خود کرنا چاہیے. بہرحال، تو استخارے کی نماز، صلاۃ الحاجت حاجت کی نماز، بارش نہیں ہو رہی تو نماز، بارش بہت شدید ہو گئی یا اللہ روک دیجئے تو نماز، دشمن کا خوف ہے تو نماز، سفر پر نکل رہے تو نماز، سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا تو نماز، دوبارہ سفر شروع ہوا تو نماز، سفر سے گھر واپس آ گئے تو نماز، سورج گرہن نکلا ہوا ہے تو نماز، چاند گرہن ہے تو نماز، کسی کا انتقال ہوا تو صلاۃ الجنازہ، اس کو نماز جنازہ ہی کہا جاتا ہے، تو بھی نماز. ہر موقع پر آپ دیکھیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مستقل وظیفہ نماز. کیوں؟ اسی سے اللہ نے اپنی مدد کے وعدے کو جوڑا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ نماز اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. تو یہ ایک اور پہلو یا ڈائمنشن نماز کی اہمیت کے حوالے سے جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے طرز عمل سے ملتا ہے. آپ کے قول میں کیا ملتا ہے نماز کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کی ایک دو احادیث تو میں نے آپ کو پہلے سنا دی. ایک بڑی ہلا دینے والی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, ترک کر دی, وہ کفر کر چکا. اتنی سخت بات ہے. ہاں ٹیکنیکلی یہ کہا جائے گا اس نے کافروں والی روش اختیار کی, وہ نماز ادا نہیں کرتے, کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان مانا جائے گا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے کفری رویہ اس نے اختیار کیا. یہ تو اللہ کے رسول کا قول, بہت توجہ فرمائیے گا. علماء نے نقل کیا, صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا کہ بے نمازی ہے ہی کافر. سنیے گا توجہ سے, صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا کہ بے نمازی تو ہے ہی کافر. یہی وجہ ہے کافروں سے بدتر ہوتا ہے منافق, اور دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کتنی نمازیں پڑھتا تھا؟ پانچ. توجہ کیجئے گا, اللہ کے رسول کا قول ہم نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. ٹیکنیکلی سپیکنگ کلمہ گو ہے تو مسلمان مانیں گے, حرکت کافر ہو جیسی کی. صحابہ کرام کی اتفاقی رائے یوں نقل کی گئی کہ وہ بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں منافق بھی نمازی ملے گا, اس زمانے میں منافق بھی نمازی ہی ملے گا, چاہے وہ سستی کرتے ہوئے مگر ادا کرتا تھا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ, وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے. کیا دکھاتے تھے؟ ہمیں مسلمان مانا جائے. سنیے, اس زمانے کا وہ منافق جو کھلا منافق, اور قرآن جن منافقین کے بارے میں کہہ رہا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورہ نساء نمبر 145 میں, کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں گھڑے میں ہوں گے. وہ منافق بھی نماز میں آیا کرتے تھے, کیوں؟ تاکہ انہیں مسلمان مانا جائے. تجزیہ کریں, تجزیہ کریں, اس زمانے کا منافق, کھلا منافق, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے اور مسلمانوں کی جماعت میں شمار کرانے کے لیے پانچ وقت کی نماز میں آیا کرتا تھا. آج کا مسلمان مطمئن بیٹھا ہے, اتنے تکلف کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتا. کیا کریں, کوئی تو احساس دلوں کے اندر ہو, کہاں وہ تھے اور کہاں آج کا مسلمان. آگے چلیے, اللہ کے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں, کون سی؟ فجر اور عشاء کی. اور اگر اجر و ثواب کا اندازہ ہو تو گھسٹ گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے جماعت میں, مسجد میں. کتنی عظیم یہ دو نمازیں ہیں, فجر اور عشاء کی, اور اکثر ان کے ضائع ہونے کے معاملات رہتے ہیں. کبھی یہ میڈیا اور اس طرح کی گیدرنگز وغیرہ کے نتیجے میں ڈیلے ہوتا اور ضائع ہوتی ہے عشاء, اور رات بھر کی مصروفیات یا دیگر معاملات کے نتیجے میں صبح فجر ضائع ہوتی ہے. اور عصر کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی اس کی دنیا اور آخرت چلی گئی. اسی لیے ایک رائے کے مطابق صلاۃ الوسطی درمیانی نماز عصر کو بھی کہا گیا, ایک رائے کے مطابق. یوں ہر ہر نماز کی کوئی نہ کوئی اہمیت اللہ کے رسول نے بیان فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم بھی اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں کے حوالے سے دیکھ لیں, اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے. اور آج یہ بیان میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے, تذکیر کا اور یاد دہانی کا ذریعہ ہے. ایک اور معاملہ, قرآن فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. تو نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا. اور پھر مردوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, جماعت کی پابندی بھی لازم کی گئی ہے. عورتوں کی وہ نماز افضل جو وہ گھر میں ادا کرے, ہاں کہیں نکل پڑی انتظام تھا پڑھ لی ٹھیک ہے, لازم نہیں کی گئی جماعت کی نماز عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے لازم کی گئی. آئیڈیل مسجد ہے, بہرحال ورک پلیسز ہوتے ہیں, اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں وہاں کو مسلح ہوتا ہے, تو جماعت تو ہو رہی ہے. تو ایٹ لیسٹ جماعت اور آئیڈیل مسجد کا معاملہ کہ جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے انفرادی نماز کے مقابلے میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ نے یہ بھی ہمیں ڈرایا ہے, یہ ثواب بھی سنا, اب تھوڑا ڈر بھی سن لیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی سے اذان کے لیے کہوں, اور پھر کسی کو مقرر کروں کہ وہ جماعت کرائے, اور جاؤں ان گھروں کی طرف جہاں لوگ بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے, بغیر وجہ کے بیٹھے ہوئے اور جماعت کی نماز میں نہیں آتے اور میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر ان کی بیوی بچوں کا مجھے خیال آ جاتا ہے، ورنہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اتنی اہم بات ہے، اور آج ہم کتنا اس کو لائٹ لیتے ہیں، ذرا غور کر لینا چاہیے۔ دو تین اور پہلو قابل توجہ، نماز ادا کرنی ہے مقررہ وقت پر مردوں نے باجماعت، لیکن پوری توجہ کے ساتھ ذکر آ چکا، جلد بازی کی نماز، کوتاہیوں کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز سن لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، نماز میں چوری؟ نماز میں چوری؟ کہا ہاں، نماز میں رکوع کو، سجدے کو اطمینان سے ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے اور یہ بدترین چوری ہے۔ آپ سوچیں نا، بندے نے وقت نکالا، وضو کیا، اپنی مصروفیت کو چھوڑا، تھوڑا دور سے آیا تو شاید گاڑی موٹر سائیکل پر بھی آئے گا یا پیدل چل کر آئے گا، مشقت بھی برداشت کرے گا۔ کتنا فرق ہوتا ہے جلد بازی کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز میں اطمینان سے، دو تین منٹ کا فرق ہوگا، چار پانچ منٹ کا فرق ہوگا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ جلد بازی میں ادا کرے فرمایا بدترین چور ہے، اور اہتمام اور توجہ سے ادا کرے تو دو رکعت بھی دنیا اور ومافیہ جو کچھ اس میں، اس سے زیادہ بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک۔ ایک بات، یہ عجیب روایت ہے، سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت النبی شبل نعمانی مرحوم نے شروع کی تھی، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکمیل فرمائی تھی، اس میں جلد نمبر پانچ میں نماز کا پورا ایک چیپٹر ہے۔ اس میں وہ روایات بھی انہوں نے نقل کی ہیں جن میں یہ بات بھی آئی جو بڑی خطرناک ہے، خطرناک میں ذرا خوف آنا چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں سمجھ آتا ہے، ہے نا پریشان کن بات، نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں سمجھ آتا ہے۔ تو بھائی سورۃ الفاتحہ تو بہت آسان ہے ترجمہ اس کا، 80% الفاظ سورۃ فاتحہ کے وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، مالک، یوم، دین، ایک ہی مثال کافی، 80% الفاظ سورۃ فاتحہ کے، پھر جو صورت یاد ان کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھے، پھر تسبیحات رکوع میں، سجود میں، التحیات کے معنی، طلوع شریف کے معنی، دعائیں مانگتے ان کے معنی، تو ہماری نماز میں توجہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ تو کیا آیا روایات میں، احادیث کی روایات میں، کہ تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں نماز میں بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس میں ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے، علماء نے لکھا کہ ایک ہے ترجمہ، وہ تو ہونا چاہیے، اس سے قبل یا اس کے ساتھ ایک اور چیز، میں اور آپ جو کچھ ادائیگی کر رہے ہیں ان پر فوکس کریں۔ میں پڑھ رہا ہوں، ہم تلاوت کریں، الحمد، اگلا لفظ کیا ہے، للہ، اگلا لفظ کیا ہے، رب، اگلا لفظ کیا ہے، عالمین، ہے نا۔ جب ہم لوگ کوئی بزنس اگریمنٹ کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اگر زیادہ ٹیکنیکلی ایکسپرٹائز کی ضرورت ہو تو پھر اس کو آؤٹ سورس کرواتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، تو ایک ایک لفظ پر میں فوکس کروں، کم تلاوت کروں سورہ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن فوکسڈ، الم ترا کیف، اگلا فعال، اگلا ربک بی اصحاب الفیل، ایک ایک لفظ پر میں کنسنٹریشن کروں گا، اور پھر اللہ مجھے توفیق دے کہ میں معانی بھی یاد کرتا چلا جاؤں تو میری اور آپ کی توجہ نماز میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ہاں، پھر انشاءاللہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا بہت مختصر سا کتاب چاہے، کتاب الصلاۃ کے نام سے، اردو میں ترجمہ بھی بہت پرانا، پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، چھوٹا سا کتاب چاہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے دور کی صدیوں پرانی بات، تم کیسے سورۃ الفاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہو؟ ہمارے تو کمال ہے نا، ایک ہی سانس سے سورۃ فاتحہ پڑھ دی جائے۔ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ ایک ایک آیت پہ رکنا۔ ترتیل کا تقاضہ کیا؟ اثر لینا توجہ سے سمجھتے ہوئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کیسے گزر جاتے ہو؟ کیوں الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ تمہیں یاد نہیں آتا؟ کیوں رب العالمین پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی؟ کیوں رب العالمین کہتے ہوئے اللہ کے احسانات تمہیں یاد نہیں آتے؟ کیوں رب العالمین کہتے ہوئے تمہیں اپنی بے بسی اور محتاجی کا احساس نہیں ہوتا؟ کیوں مالک یوم الدین کہتے ہوئے کبھی تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں مالک یوم الدین کہتے ہوئے تمہارے دل میں کبھی خوف پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں مالک یوم الدین کہتے ہوئے کل کی پیشی تمہیں یاد نہیں آتی؟ گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے۔ یہ وہ تاثر ہے جو لیا جائے گا تو ہماری نمازوں میں توجہ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں، پھر کسی اور موقع پر لیں گے. ابھی ہم نے نماز کے کوئی اجتماعی مقاصد، اجتماعی پہلو، معاشرتی پہلو، سلطنت کی سطح کے پہلو، ریاست کی سطح کے پہلو کوئی ذکر نہیں کیا. کچھ فضائل کا بیان ہوا، کچھ قابل توجہ نکات یہ بات حوالوں سے بات ہو گئی، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی اتنا بڑا تحفہ، اتنی عظیم رات، اتنے عظیم واقعے کے دوران ساتوں آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالی نے دیا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور تمام نمازوں کا اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.